28 پارے کی تلاوت کی گئی ہے. اس سورت کا نام جو سب سے پہلی سورت ہے اس پارے میں اس کا نام ہے مجادلہ, جس کے معنی لڑنے اور جھگڑنے کے ہیں. جنگ و جدال آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کو یہ مشہور معنی میں ہے. اس میں چونکہ ابتدا میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے ایک خاتون کا, کہ اس کے شوہر نے اس کو یہ کہہ دیا تھا کہ تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت, میری ماں کی پیٹ. اس کو زہار کہتے ہیں عربی زبان میں, اور زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی شخص اس طرح سے کہہ دیا کرتا تھا اپنی بیوی کو کہ تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹ, یا میرے ایسے حصے کے ساتھ مشابہت کرنا جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے, تو وہ ابدی طور پر حرام سمجھی جاتی تھی, یعنی طلاق سے بھی زیادہ شدید قسم کی یہ بات سمجھی جاتی تھی. چنانچہ جب یہ خاتون جس کو اس کے شوہر نے ایسی بات کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حاضر ہوئی, بوڑھی عورت تھی, اور آ کر کہا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ زہار کیا اور مجھے کہا کہ انت کزاری امی, انت علیہ کزاری امی, تو آپ بتائیے کہ میرے بارے میں کیا حکم ہے. اب کیونکہ زمانہ جاہلیت میں تو سمجھتے تھے کہ اب یہ عورت اپنے شوہر پر حرام ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تیرے بارے میں مجھ پر ابھی تک کوئی آیت, کوئی حکم نازل نہیں ہوا, اور چونکہ زمانہ جاہلیت میں جیسا چل رہا تھا اس لیے آپ نے یہ کہا کہ ممکن ہے کہ ایک یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں تیرے بارے میں کوئی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے, یعنی تو اپنے شوہر پر حرام ہو چکی. تو وہ عورت جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہنے لگی کہ ایک شخص جس کے ساتھ میں نے ساری زندگی گزاری, جوانی گزاری, اب بڑھاپے میں آ کے اس نے مجھے ایسا معاملہ کیا, تو اب میں کہاں جاؤں. اور اسی طریقے سے بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ اللہ میرا شکوہ جو ہے وہ آپ سے ہے, اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ سب کے بارے میں حکم نازل ہوتا ہے, میرے بارے میں آپ کے پاس کوئی حکم نہیں آیا ابھی. تو بہرحال یہ صورت ایک ایسی ہو گئی گویا جدال کی اور جنگ کی شکل بظاہر ہو گئی, اس لیے اس کو مجادلہ کے نام سے مجادلہ اس کا نام ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر تفصیلی احکام نازل ہو گئے اس سلسلے میں, اور آپ نے اس عورت کو بتا دیا کہ کیا حکم ہے. تو بہرحال نہ تو بالکل لیا چھوڑ دیا, زہار کرنا جائز نہیں, لیکن اگر کوئی شخص کر لیتا ہے ایسا تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ کفارہ دے اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کے پاس دوبارہ جائے. کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ بالکل یہ حرام سمجھا جاتا تھا, تو شریعت نے اس کی تو اصلاح فرما دی, کہا کہ اظہار کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ جھوٹ بھی ہے کہ ایک عورت جو تمہاری بیوی ہے تم اسے اپنی ماں کہہ رہو, تو یہ جھوٹ ہے اور فریب ہے, اس لیے اس قسم کی بات کہنا جائز نہیں. لیکن چونکہ ایسا کہنا جائز نہیں تھا اور تم نے کہا, اس لیے سزا کے طور پر یہ بھی ہے کہ اب تم جو ہے اس کا کفارہ ادا کرو, اور کفارہ ادا کرنے کے بعد پھر اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہو, بشرطے کہ جانا چاہے کوئی, لیکن اگر کوئی جو ہے وہ رجوع نہیں کرنا چاہے تو اس کے لیے پھر کفارہ وغیرہ بھی نہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے احکامات نازل ہوئے, تفصیلی احکام فقہ کی کتابوں میں ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کا بہت ادب اور احترام کرتے تھے. ایک موقع پر جب آپ اپنے لشکر کے ساتھ تھے یا اپنی جماعت کے ساتھ تھے, ایک بڑی جماعت تھی اور آپ تشریف لے جا رہے تھے, تو یہی عورت جس کا نام خولا ہے یہ راستے میں کھڑی بھی مل گئی اور کچھ بات کرنا چاہتی تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو آپ رک گئے اور اتر کر ان کے پاس آئے اور ان کی بات سنی. تو بعد میں بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے ایک عورت کی خاطر, ایک بوڑھی عورت کی خاطر جو ہے وہ اتنی بڑی جماعت کو اتنی دیر تک روکے رکھا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کون عورت, یہ وہ ہے کہ جس کی بات اللہ نے عرش پر سنی, تو میں فاروق کی کیا مزار ہے کہ وہ مجھے روکے اور میں اس کی بات نہ سنوں, اگر یہ مجھے ساری رات بھی یہاں پر لے کے کھڑی رہتی میں اس کی بات سنتا رہتا. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں عظمت ہے اس بات کی کہ جس کی بات اللہ رب العزت نے جو ہے آسمانوں پر سنی. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے لیکن آسمانوں پر یا عرش پر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو ہے ذہن کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر, تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہیں, وہ ہر ایک کی بات سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں. تو بہرحال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ چونکہ اللہ نے, اور حضرت عائشہ صدیقہ غالباً فرماتی ہیں کہ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سرگوشی کی تھی تو بعض باتیں میں بھی نہیں سن سکی, تو جس خاموشی کے ساتھ اس نے بات کی تھی بعض باتیں میرے کان میں نہیں پہنچ سکی لیکن اللہ رب العزت نے ان باتوں کو بھی سنا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ سمیع ہے, سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے. اس میں اس آیت میں یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ بھی اس میں احکام نازل فرمائے کہ دیکھو بھائی سرگوشی کرنا یہ صحیح نہیں. بعض لوگ دو تین آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو تین آدمی خاص طور پر اگر بیٹھے ہوں تو دو آدمیوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ الگ ہو کر سرگوشی کریں اور ایک آدمی کو تنہا چھوڑ دیں. اس کے دل میں نہ جانے کیا خیال آئے گا کہ پتہ نہیں میرا دشمن ہے یا میرے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں, کہ بھائی مجھ سے کوئی ایسی بات تھی کہ جو چھپا رہے ہیں, تو اس کے دل میں بدگمانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اس سے فرمایا کہ تم ایسی بدگمانی نہ کرو. اہل ایمان کو ہی منع کیا گیا, اور کفار چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ایزا پہنچانے کے لیے ایسا عمل کرتے تھے کہ بعض خاص طور پر منافقین کہ جب دیکھا کہ صحابہ کرام تشریف لا رہے ہیں تو جلدی سے کان میں خسر پھسر کرنی شروع کر دی اور آنکھ سے اشارہ بھی کرنا شروع کر دیا, اور مقصد ایک ہی ہوتا تھا کہ ان کو تکلیف پہنچے. اس تکلیف پہنچانے کے لیے یہ سرگوشیاں کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم. جب تین آدمی سرگوشیاں کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے وہاں پر. یعنی تم سرگوشی کرتے ہو سمجھتے ہو کہ کسی کو معلوم ہو نہ ہو اللہ تعالیٰ تمہاری سازشوں سے تمہاری سرگوشیوں سے واقف ہیں. ولا خمسۃ الا هو سادسہم. پانچ آدمی سرگوشیاں کریں اگر کان جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے تو چھٹے اللہ رب العزت ہوتی. مطلب یہ کہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے, چاہے تم جماعت کے طور پر کرو سازش یا سرگوشیاں یا تنہا کرو دو چار آدمی, اللہ رب العزت جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں. ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا هو معهم, چاہے کم ہو یا زیادہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ. اینما کانوا, جہاں کہیں بھی ہو. اب چاہے کوئی اب خندق میں گھس جائے, کوئی جو ہے پہاڑوں کی کھو میں چلا جائے, کہیں چلا جائے, قلعوں کے اندر بیٹھ کر سرگوشیاں کر لو, لیکن اللہ رب العزت سے کوئی بات پوشیدہ نہیں. ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے. اور آگے ایک بات فرمائی اہل ایمان کو تسلی دینے کے لیے, ان نمن نجوا من الشیطان, یہ جو سرگوشی ہے اصل میں شیطان کی طرف سے, اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ لیحزن الذین آمنوا, تاکہ ایمان والے تکلیف میں آ جائیں, یعنی ان کو اس سے تکلیف پہنچے. اللہ فرما رہے تم غم نہ کرو, ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ, یہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر ہاں اللہ تعالیٰ ہی چاہے تو الگ بات. یعنی کسی کی سرگوشیاں کر لینے سے, سازشیں کر لینے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سازش کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچا سکیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیسی کیسی سازشیں تیار کی گئیں. سورہ حشر کے اندر ہی قبیلہ بنو نذیر کا جو ہے وہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے قبیلے میں تشریف لے گئے تھے سلسلے میں, تو ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ جس دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ایک بہت بڑا پتھر تھا, کہا کہ وہ اوپر گرا دو تاکہ جانی چھوٹ جائے ہماری. تو یہ یہودیوں نے سازشیں کی, اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کی, لیکن اللہ رب العزت نے بدر یہ وہی بتلا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں, آپ واپس تشریف لے جائیے. اور انہوں نے آپ سے معاہدہ کر رکھا ہے, معاہدے کی خلاف ورزی کی انہوں نے, لہذا ان سے معاہدہ بھی ختم کر دیجیے. تو بہرحال وہ سورہ حشر کے اندر آ رہا ہے آگے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ سازشوں سے بچانے والے ہیں. آگے مزید جو ہے وہ مجالس کے کچھ آداب بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا, جب تمہیں کہا جائے کہ بھائی کھلے کھلے ہو کر بیٹھ جاؤ تو کھل کر بیٹھ جاؤ, یا یہ کہ مل مل کر بیٹھ جاؤ, کیونکہ کوئی آنے والا آنا چاہ رہا ہے جگہ نہیں ہے, لیکن اس وقت کہا جاتا ہے کہ اچھا بھائی تھوڑا قریب ہو جاؤ, اپنے بھائی کے لیے بھی جگہ بنا دو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فافسحوا یفسح اللہ لکم, تم جو ہے وہ مجلس میں جگہ پیدا کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پیدا کر دیں. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا فرما دیں گے رزق میں بھی, اور دیگر عمر میں بھی, باقی چیزوں میں بھی اس کی برکات عطا فرما دیں گے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ آنے والے کو تو نہیں چاہیے کہ وہ آگے کسی کو اٹھائے اور کہے کہ میں یہاں سے اٹھوں میں بیٹھوں گا, یہ تو جائز نہیں. لیکن صاحب مجلس اگر لوگوں کو کہے کہ بھی آگے ہو جاؤ, تھوڑا سا سرک جاؤ, جب مجلس میں توسع پیدا کر لو, لوگوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو, تو خود لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان آ کر کھڑا ہو جائے اور مجلس میں جگہ نہیں ہو تو تھوڑا سا سرک جائے, یہ اس کا اکرام بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس آئے اہل ایمان میں سے اور جگہ ہو یا نہ ہو، لیکن اگر تم اس کے اکرام میں تھوڑا سا ہل بھی گئے تو یہ بھی اس کا اعزاز ہے کہ تم نے اس کا اکرام کیا. آج ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جگہ ہوتی ہے صف کے اندر بھی تو اور چوڑا ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ادھر ادھر سے کہیں گھس نہ جائے. ہمارے مسجد کے اندر یہ سب حرکتیں ہوتی رہتی ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں. صف اول میں ہی بعض اوقات اس قسم کے کام ہوتے ہیں کہ جگہ ہے باقاعدہ، لیکن وہ صرف اس چکر میں کہ بھائی گرمی لگے گی مجھے اور میں جو ہوں چاہتا ہوں ذرا کھل کے کھڑا ہوں، تو اور ذرا ٹانگیں وانگے چوڑی کر کے ہاتھ بھی تھوڑا پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے کہ کہیں یہ آ نہ جائے. حالانکہ جگہ ہوتی، جس طریقے سے یہ صحیح نہیں ہے اسی طریقے سے یہ بھی صحیح نہیں کسی کے لیے کہ جگہ نہیں ہے اور زبردستی اندر گھس رہا ہے. یہ بھی کرتے ہیں، جگہ نہیں ہے اور ساری نماز کے اندر دائیں بائیں والوں کی نماز خراب ہوتی، طبیعت کے اندر انقباس پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی جگہ نہیں تھی گھسا کیوں خواہ مخواہ. تو ایسی صورت پیدا نہیں کرنی چاہیے، ایسی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے کسی مسلمان کو ادنا تکلیف پہنچے. ہم عبادت اللہ کی کر رہے ہیں لیکن یہ ساری نفسانیت اپنے لیے ہم کر رہے ہیں، آرام ڈھونڈ رہے ہیں اپنا وہ سب کچھ، لیکن اس میں خوب خیال رکھنا چاہیے کہ کسی مسلمان کو ہمارے حرکتوں سے عمل سے تکلیف نہ پہنچے. اور اگر جگہ ہے تو اس کو جگہ دیجئے کہ آئیے بھائی آگے آ جائیں. بعض لوگ جگہ نہیں ہوتی ایسا کرتے ہیں کہ خود آ کے دوسرے کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، آئیے آئیے تشریف لائیے کھڑے ہو جائیں، اب وہ کھڑا ہو گیا خود پھر پھنس کے کھڑا ہو گیا. ایسا بھی مت کرے، اس سے بھی تکلیف پہنچے. ساری نماز کے اندر خلجان رہتا ہے، طبیعت کے اندر انقباض رہتا ہے، تو اس طرح کے کوئی کام نہ کریں. اور یہاں پر بہرحال اکرام اس کا ہے کہ اکرام. ہاں اگر آپ کو بہت زیادہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کا کوئی بڑا ہے یا کوئی بزرگ آدمی ہے تو بوڑھا آدمی ہے تو اس کا اکرام اس کا احترام میں اگر آپ یہ چاہیں کہ بھائی اس کو جگہ دے دیں تو ٹھیک ہے، آپ آگے اس کو کر دیجئے خود پیچھے چلے جائیں. انشاءاللہ اس پر آپ کو صف اول کا بھی جہاں ثواب ملے گا وہیں ایثار کا بھی ثواب ملے گا. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت مولانا شاہ راہ الحق صاحب مد ذلہ العالی جب تشریف لائے ہوئے تھے ایک مرتبہ تو انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی اور کہا کہ بھائی وہاں چونکہ مسلح بچھے تو فقہ مسلح مت بچھاؤ، مسلح بچھانا صحیح نہیں ہے، جو پہلے آئے پہلے جگہ پر بیٹھے آ کر. یہ میں بار بار عرض کر دیتا ہوں، ثواب نہیں ملتا صف اول کا ایسے لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ مسلح بچھایا اور خود جا کے خیمے میں بیٹھ کر چاہے اعتکاف کرنے میں جو بھی ہو، تو یاد رکھیے کہ اجر و ثواب سے محروم ہیں ایسے لوگ، کیونکہ اس کا مقصد خود وہاں بیٹھنا نہیں ہے بلکہ مسلح بچھا کے خود خیموں کے اندر آرام کرنا ہے یا کہیں اور چلے گئے. اب جو بےچارے باہر سے آئے ہوئے وہ دوسری سب میں تیسری سب میں چوتھی سب میں بیٹھ رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. کام تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی غلط طریقے اختیار کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے. مسلح مت بچھائیے. تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ مسلح مت بچھاؤ، جو پہلے آئے وہ آگے بیٹھے. اب اگر آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ کا شیخ، آپ کا عالم، آپ کا بڑا، آپ کا بزرگ، کوئی بوڑھا آدمی جس کا آپ اکرام کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ صف اول میں بیٹھے، تو ٹھیک ہے آپ اکرامن اب کھڑے ہو جائیں، ان سے کہیں آپ یہاں تشریف رکھیے اور خود پیچھے چلے جائیے. اور حضرت فرمایا کہ انشاءاللہ اس پر آپ کو دو ثواب ملیں گے، صف اول چھوڑنے کا، صف اول پانے کا، دونوں ثواب ملیں گے، کیونکہ آپ نے ایثار کیا دوسروں کے لیے اور یہ ایثار معمولی چیز نہیں ہے. آگے ہی سورہ حشر کے اندر صحابہ اکرام کے ایثار کے واقعات بھی ہیں، ایسے ایسے واقعات. انصار اور مہاجرین کے فضائل بیان کیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھائی دیکھو انصاریوں کو، تو آپ جو ان کے سردار تھے انہوں نے کہا کہ سب کو بلائیں یا بعض کہا کہ سب انصار کو بلا لیں. صحابہ کرام جتنے بھی انصار ان کو بلا لیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو پہلے تو آپ نے ان کی بڑی تعریف کی کہ تم لوگوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے جو ہے وہ اپنے دلوں میں جگہ بنائی، صرف دلوں ہی میں نہیں ان کو گھروں میں بھی جگہ دی، حتیٰ کہ اگر کسی کی جو ہے وہ دو بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دی اور دوسری سے اس سے نکاح بھی کرایا. بتائیے کیا ایسا بے نظیر عمل کوئی کرے گا؟ اپنے گھروں میں بھی شریک کیا، اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنے بھائی کا گھر بھی بسا دیا کہ بھئی یہ بیچارہ وہاں سے آیا ہے تنگی اور ترسی میں، اپنے گھر میں بھی پناہ دے دی اور جناب بعد میں نکاح بھی کر دیا. اس طرح کے بھی واقعات، تو یہ ایثار ہے یا نہیں؟ اس سے بڑھ کر ایثار کیا ہوگا آدمی؟ صحابہ اکرام نے یہ بھی کر کے دکھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تعریف فرمائی پہلے ان کی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے یہ سارا کا سارا، اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تم میں بھی تقسیم کیا جائے، مہاجرین میں بھی تقسیم کیا جائے. تو ایسی صورت میں جو مہاجر بھائی ہیں تمہارے، یہ تمہارے ہی گھروں میں رہیں گے جیسے کہ پہلے رہتے چلے آئے ہیں، اور ایک صورت یہ ہے کہ ہم ان کو دے دیں یہ سارا مال تاکہ یہ اپنے گھر بھی الگ کر لیں، اپنے کاروبار بھی الگ کر لیں، اور جو ہے وہ تمہیں سہولت ہو جائے. تو جو انصار کے سردار تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ مال ہمارے مہاجر بھائیوں ہی کو دے دیجئے، اور ان کے گھر بھی بدستور ویسے کے ویسے ہی ہمارے گھر ان کے لیے خالی ہیں، یہ اسی میں رہیں، جائیں بھی نہ، اپنے کاروبار بھی الگ نہ کریں، ہمارے ساتھ ہی رہیں، اور یہ مال بھی آپ انہیں کو عطا فرما دیں. کیسی بے نظیر قربانی اور کتنا بے نظیر ایثار ہے. ایسا انہوں نے کہا کہ جیسے انہیں ضرورت ہی نہیں، وہ خود بھی ضرورت مند تھے، کوئی بہت مالدار لوگ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایثار کیا. کاش کہ یہ چیز ہم میں دوبارہ سے پیدا ہو جائے. آج ہر آدمی کٹھکنا بنا ہوا ہے، کاٹنے کے لیے تیار ہے کہ کوئی مر جائے پھر اس کی گھڑیاں اس کی جیب سے جو ہے وہ سب کچھ نکال کے چلے جاتے، مرے ہوئے کو بھی نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. نہ مسجدیں محفوظ ہیں، نہ غیر مسجدیں محفوظ ہیں، نہ گھر محفوظ ہیں، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، اور کرنے والے یہ عام طور پر اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتے ہیں. تو بہرحال یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ کاش ہم میں صحابہ کرام کا کوئی جذبہ پیدا ہو جائے تھوڑا سا. تو یہ دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے، تھوڑا سا اگر ایثار کر دیں کسی کے لیے تو انشاءاللہ اس میں کوئی تکلیف کی بات نہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا. بہرحال یہاں پر مجلس کے آداب چل رہے تھے، میں نے اسی میں اس کو بھی ذکر کر دیا جو بات آگے آنے والی تھی. اور صحابہ کرام نے یہاں تک معاملے فرمائے کہ انہوں نے اپنے بھائی اصل ان کو سمجھا جو اہل ایمان، پھر اس کے مقابلے میں اگر سگا باپ بھی آیا تو اس نے پرواہ نہیں کی. ایسی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انتہائی نرم طبیعت آدمی، ارحم امتی و امتی ابوبکر، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، سب سے زیادہ رحم دل ارحم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خطبے کے اندر آپ سنتے ہیں اسے. لیکن ان کا معاملہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں کیا تھا. ان کے والد ابو قحافہ نے کچھ بات ایسی کہہ دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو سخت غصے میں آ گئے اور اپنے والد کے منہ پر بہت زور کا تھپڑ مارا، یہاں تک کہ وہ نیچے گر پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا. بلا شبہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا کیا تھا، تو یہ محبت تھی. نہ اپنا باپ، نہ اپنا بھائی، نہ اپنی بہن، نہ اپنی ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ کسی سے محبت نہیں. آج ہماری ہم اپنے جذبات دیکھیں تو آج ساری کی محبت سب کو راضی کیا جاتا ہے جی. ناراض کوئی ہو تو اس کے پیروں میں پگڑیوں کا تو رواج نہیں ہے، ورنہ پہلے پگڑیاں رکھتے تھے صاحب، شادی میں ضرور شریک ہو جائیں آپ، لیکن بس آپ راضی ہو جائیں، چاہے اس کو الٹا لٹکنا پڑے، لیکن سارے خاندان کے ایک ایک آدمی کی منت کرتا ہے اور اس کو جا کے راضی کرتا ہے. ایک راضی نہیں کرتا تو رب العالمین کو راضی کرنے کی ہم فکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ چاہے ناراض رہیں، جو عمل ہم کرنے والے ہیں اس سے اللہ ناراض ہو جائے، لیکن بس بھائی کی خوشی ہے اس کو ضرور راضی رکھنا ہے. بیوی نے چونکہ یہ کہہ دیا اب اس کام کو تو ہم نے ضروری کرنا، بھائی یہ نہیں کریں گے تو گھر میں کیسے رہیں گے ہمیں. تو اب آپ دیکھ لیجئے محبت، یہ ساری محبتیں بعد میں ہیں، منع نہیں کیا اسلام نے، نہ بیوی سے محبت کو منع کیا، نہ بھائی کی محبت سے منع کیا، نہ باپ کی محبت سے منع کیا، کسی چیز سے شریعت نے منع نہیں کیا. ساری محبتیں آپ کے لیے ہیں، لیکن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. یہ آیت بھی اسی پارے کے اندر آ رہی ہے کہ مومنوں کے لیے یہ بات جیب ہی نہیں دیتی، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرے، نہ اپنی تجارت سے، نہ اپنے گھروں سے، نہ اپنے مال سے، نہ اپنے بیوی بچوں سے، نہ اپنے ماں باپ سے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین ہذہ الامہ، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور ابو عبیدہ اس امت کا امین. ایسے جری اور ایسے جلیل القدر صحابی، ایک جنگ کے موقع پر ان کے والد بار بار ان کے سامنے آ جاتے تھے اور یہ بچ کر نکل جاتے تھے کہ والد کا سامنا نہ ہو، لیکن وہ اللہ کے بندے بار بار جو ہے وہ آتے ہی رہے، یہاں تک کہ پھر انہوں نے ان کو قتل کر دیا کیونکہ وہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، اور جنگ کا موقع تھا اور بار بار سامنے آتے ہی رہے، تو پھر آخر پھر یا تو وہ ان کے ہاتھ تو یہ مر جاتے، شہید ہو جاتے، لیکن انہوں نے بہرحال پھر ان کو قتل کر دیا. تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ اللہ اور رسول کی محبت کے مقابلے میں کسی کی محبت نہیں، ساری محبتیں اس کے بعد ہیں، بلکہ اس کے تابع ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو منع تھوڑی فرمایا، اسی اعتبار سے کرنی بھی چاہیے محبتیں. تو بہرحال یہاں مجلس کے بارے میں کہا گیا. اور اصل جو بات میں نے عرض کی کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں ہم، ہمارے اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. اور دیکھیے وہ آیت لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے کسی قوم کو جو ایمان بھی رکھتی ہو اللہ اور رسول پر. یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی مجھے میرا اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، اور پھر آپ یہ پائیں کہ وہ یوادون من حد اللہ و رسولہ، کہ وہ محبت ان سے کرے جن سے اللہ رسول محبت نہیں کرتے، یہ کیسے ممکن؟ ولو کانوا آباءہم، چاہے وہ اللہ کا دشمن اس کا باپ ہو، او ابناہم ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم ان کے قبیلے کے اور برادری کے لوگ ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان ایمان لانے والوں کے، جو ایمان والے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو رچا بچا دیا ہے، تو ایمان کے مقابلے میں وہ کفر کو کبھی پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہری بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت، اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والوں میں سے. بہرحال یہاں پر اس کو ذکر کیا گیا. اب میں نے چونکہ کہیں اور بھی جانا ہے اس لیے آخری بات عرض کر کے بات ختم کر دوں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اسی سورت کی سورت تحریم میں آخری سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، یعنی اس کی فکر کرو. صرف دنیا ہی نہیں ہے ہمارے پیش نظر، بلکہ آخرت اصل پیش نظر ہونی چاہیے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس آگ کے اوپر، اس جہنم کے جو داروغہ ہیں ان کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں، غلاظ شداد، بہت سخت چہرے والے، بہت سخت طبیعت والے، یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے جیب مٹھی گرم کر دی اور نکل گیا. یہاں کی طرح نہ سمجھو کہ سفارش دے دیں گے کچھ، کہ کوئی بخشوا دے گا، کوئی جہنم سے نکال لے گا، ایسا نہیں ہوگا. غلاظ شداد، اور آگے فرما لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو ان کو حکم دیتا اس کی نافرمانی نہیں کرتے وہ. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم اللہ نے انہیں دیا ہے وہ حکم بجا لاتے. اور پھر آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایک آیت کے بعد، کہ ایمان والو اللہ کے پکی توبہ کر لو، یعنی غلطیاں چلو ہو گئیں، ہو جاتی ہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ جب سوجھ بوجھ عطا فرما رہے ہیں، اب موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا، قلوب بھی نرم ہے، تو اپنے آپ کو تبدیل کرو. آخر کب تک ہم کافروں جیسی زندگی گزاریں گے؟ اب انہوں نے ہمارے اخلاق لے لیے، جو اخلاق ہمارے مسلمانوں کے تھے وہ انہوں نے لے لیے، اور جو بد اخلاقیاں کافروں کی تھیں وہ ہم نے لے لی. الحمد للہ، یہ ساری سمجھ لیجیے بد اخلاقیاں ان کی ہیں، لیکن انہوں نے ہم سے جو ہے اخلاق لے لیے ہمارے اکابرین سے، اور ہم نے جو اپنے اکابروں کی جو بات تھی ان کو چھوڑ دی، اور ان کے بد اخلاقیاں ہمارے اندر آ گئیں، اور جتنے اخلاق تھے ان میں چلے. آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے قتل کا ارادہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا بھی دیا، تو ان سے جب معاہدہ ختم کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب تم نکل جاؤ یہاں سے، اب تم نکل جاؤ اس بستی سے، اور 10 دن کا ٹائم دیا کہ 10 دن کے اندر اندر سب نکل جاؤ. اور دیکھیے بے نظیر اخلاق اسلام کے، کہ وہ بانی اسلام کا خاتمہ چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو یہ حکم ہوا کہ ان کی جو ہے ان کو 10 دن کے اندر مہلت ہے، کوئی ان کو نہ چھیڑے، اور جتنا سامان ایک اونٹ پر کوئی لے جا سکتا ہے لے جائے. تو ان بدبختوں نے، کنجوسوں نے یہ کیا کہ اپنے دروازے تک بھی اکھاڑ کے لے گئے، اور چھتوں کی کڑیاں تک بھی نکال کے لے گئے، مطلب انہوں نے اس طرح سے وہ کیا. لیکن کسی مسلمان نے ٹیڑھی آنکھ کر کے بھی اس کو نہیں دیکھا کہ بھئی یہ جا رہے ہیں تو ان کے مال پر اور قبضہ کر لیں، یا ان کو کوئی مار دے، کسی نے ہاتھ تک بھی نہیں اٹھایا. یہ بے نظیر اخلاق اسلام سکھاتا ہے، لیکن افسوس یہ کہ آج یہ اخلاق ہم مسلمانوں میں مسلمانوں کے لیے بھی نہیں رہے. کوئی مسلمان مال لے کے جا کیسے سکتا ہے؟ 10 پیسے لگ جائیں گے. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے. بہت خرابیاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کا پھر کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندہ تو رکھا ہوا ہے، ورنہ بتائیے کیا ان تمام معاشرے کی خرابیوں کے باوجود ہم اس لائق ہیں کہ اس معاشرے میں زندہ رہیں یا اللہ کے عذاب سے بچ سکیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو اچھے اخلاق بھی عطا فرمائیں، آپس کی محبتیں بھی عطا فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان پر زندگی بھر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہم سے وہ کام لے لیجیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں, ایسے کاموں سے محفوظ فرما دیجیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں, بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جو اخلاق آپ کو مطلوب ہیں اپنے فضل خاص سے ہم میں وہ اخلاق پیدا فرما دیجیے. اے اللہ جتنے حضرات یہاں ہماری مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں, یا اللہ اپنے فضل خاص سے سب کی جھولیوں کو بھر دیجیے, سب کے دامن کو بھر دیجیے, کسی کے ہاتھ کو خالی نہ لوٹائیے. اے اللہ پھر مسلمان جہاں کہیں بھی رہتے ہوں, جہاں کہیں بھی عبادت تیری کرتے ہوں, اے اللہ مرد ہوں یا عورتیں گھروں میں کرتی ہوں عبادتیں یا مرد مسجدوں میں آ کر, اپنے فضل و کرم سے سب کی مغفرت فرما دے اور سب کی جھولیوں کو اور سب کی مرادوں کو اے اللہ پورا فرما دیجیے, سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے. ہم جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما, اور جب وقت آخر آ جائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.